الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى الله بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت کوئی بیان کرنا میرے لیے مشکل ہوگا، بہت طبیعت متاثر ہے، سخت ضعف اور تھکان محسوس ہو رہا ہے. ایک بات ضروری بات اللہ تعالیٰ علماء کی خدمت میں پیش کرنا میرے لیے آسان سننا ہے. اثر بات جو بات میں نے کہی تھی میں اسی کو مکمل کرتا ہوں یا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرات بہت سنجیدگی سے اس بات پر غور فرمائی کہ اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کرنا ہر ایمان والے پر فرض عین ہے، اور ہر ایمان والے پر فرض عین ہوگا تو پھر یہ سوچیں کہ علماء پر فرض عین سے آگے کی بھی کوئی چیز اگر کہی جا سکے تو کہی جانی چاہیے. اس لیے کہ علماء سے سوال صرف ان کے بارے میں نہیں ہوگا، پوری امت کے بارے میں. اور علماء نمونہ ہیں، ذمہ داری ہے ان پر دوسروں کی، اور صرف زبان سے وہ لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہیں اس سے علماء کا فرض کبھی ادا نہیں ہو سکتا. اگر علماء خود اس زندگی کے نمونہ نہیں پیش کریں گے جس کی دعوت وہ دوسروں کو دے رہے ہیں تو قرآن کی آیت ان سے بھی کچھ کہہ رہی ہوگی کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. بعض و نصیحت تو یہود و نصارہ کے علماء بھی کرتے تھے، فتوے وہ بھی لکھتے تھے، ان کے یہاں بھی دارالافتاء قائم تھے، مدارس قائم تھے، شرعی عدالتیں بھی ان کے یہاں قائم تھیں. مسئلہ اس لیے تھا کہ جو کچھ وہ دوسروں سے کہتے تھے اس کے مطابق اپنی زندگی کو یہی ڈھالتے تھے. اپنی اصلاح کی کوشش کرنا ہر شخص پر فرض ہے، اور اپنی اصلاح کا مطلب کیا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں. عام طور پر اپنی اصلاح کا مطلب ہم لوگ جو سمجھتے ہیں وہ چند اعمال کی طرف ذہن جاتا ہے. اپنی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر مستقل طور پر عمل کرنا، ہر حال میں یہ ہماری زندگی کا لازمی ضرورت ہے. کمزوریاں، خرابیاں، عیوب یہ ہمارے اندر سے نکل جائیں ممکن حد تک. میں نے یہ بات بھی عصر کے بعد کی مجلس میں کہی تھی کہ دنیا کا کوئی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. اسی بات کو ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک آخری مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. مثالیں بہت ہیں لیکن میں بہت کم وقت کچھ کہہ پاؤں گا. دنیا میں سب سے بڑے مصلح کا نام اگر آپ سے پوچھا جائے تو کچھ دیر لگے گی آپ کو بتانے میں؟ کوئی دو نام ذہن میں آئیں گے؟ ایک ہی نام فوری طور پر ہر ایک کے ذہن میں آئے گا اور وہ نام نامی ہے سیدنا محمد رسول اللہ. ان سے بڑھ کر مصلح نہ ہوا ہے نہ ہوگا. لیکن کیا آپ کو اس بات پر تعجب ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک مصلح، ایک رہبر، ایک مربی، ایک مرشد، ایک نگران کی ہر وقت ضرورت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر، مرشد، معلم، مربی، رہبر اور نگران اللہ جل شانہ خود ہے. اتبعنی ربی فاحسن تأدیبی. حضور فرمایا کرتے تھے میرے رب نے میری تربیت فرمائی اور خوب تربیت فرمائی. ایسی اصلاح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کی ہے کہ کاش کے غور سے قرآن مجید کے پڑھنے کی ہماری عادت پڑے. افسوس، ہم غور سے اخبار پڑھتے ہیں، غور سے قرآن مجید. عوام تو عوام، علماء کا یہ حال ہے. اگر ہم غور سے قرآن پڑھیں تو ہر صفحے دو صفحے میں آپ کچھ ایسی آیت پائیں گے جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برسر عام اصلاح کی ہے. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. یہ اللہ کی کا ٹوکنا اور ڈانٹنا اپنے محبوب کو نہیں؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کی اصلاح والی آیت نہیں؟ یا ایها النبی لا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ. آج اگر ہم کسی مولوی سے کہیں، ہمارے بڑے ہم سے کہیں لا تطع الكافرین والمنافقین، ہم کہیں گے ذرا زمان سنبھال کے بات کرو. کس سے بات کرو؟ مدرسے کے محترم صاحب سے بات کرو، مشکات کے مدرس سے کہہ رہے ہو کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا مت ماننا. اور یہ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اور چپکے سے نہیں کہہ رہے ہیں. شیخ مرشد تو اپنے مرتشد کی اصلاح تنہائی میں کرتا ہے اور اس بات کا بہت خیال رکھتا ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، اور اللہ برسر عام ڈانٹ رہے ہیں. اور ایسے صحیفے اور ایسی کتاب دیں جو قیامت تک ہر کچے پکے گھر میں پڑھا جائے گا اور ہر شخص پڑھے گا میرے اللہ نے اپنے رسول کو یہ کہہ کر ڈانٹا تھا. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره. میرے شیخ نے تو آج تک مجھ کو اس طرح نہیں دیکھا، اس لیے کہ میرا شیخ میرے نفس کا خیال رکھتا ہے. آج کل کا شیخ اپنے مرشد کے بارے میں ہر وقت ڈرتا ہے ذرا سختی کروں گا بھاگ جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈانٹ کس چیز کی پڑی تھی؟ کوئی گناہ کیا تھا؟ معاذ اللہ، اتنی سی بات تھی کہ مشرکین کے وہ نظام جو کبھی نہ خود بات سنتے تھے نہ دوسروں کو سننے دیتے تھے، اس کی بھی لمبی تاریخ ہے. ایک ایسا ماحول بن گیا اور بہانہ بن گیا کہ وہ سارے نظام خود اکٹھا اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. اور آپ کو موقع مل گیا کہ ان کو خصوصی وقت دے کر تنہائی میں آپ ان سے بات کریں اور آپ ان تک اللہ کا پیغام اس طرح پہنچا دیں کہ شاید آج ہی مان لیں گے لوگ. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا مزاج تھا, جو درد اور کڑھن تھی اس کو ذرا سا ذہن میں تازہ کیجیے اور تصور کر کے سوچنے کی کوشش کیجیے کہ حضور کے قلب اثر پر اس وقت کیا کیفیت ہو. آپ اپنا کلیجہ نکال کے رکھ رہے ہوں گے اس وقت اور ہم اکثر ان کی طرح متوجہ ہوں گے, اپنی پوری قلبی اور روحانی توجہات کے ساتھ ان لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے. ٹھیک اسی وقت میں آپ کا ایک نابینا صحابی, ایک عاشق, ٹوٹے پھوٹے, وہ بیچارے دندہ ٹیکتے ہوئے آ گئے. کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا, مجھے یقین ہے اللہ نے ان کو بھیجا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اب وہ بیچارے اندھے تھے, انہوں تو یہ تو دکھائی نہیں پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات کرنے, اتنا بڑا کہ حضور بیٹھے ہیں آواز آ رہی. تو بس انہوں نے پکارنا شروع کیا, سلام کرنا شروع کیا, کوئی قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے تھے وہ, جیسا کہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں لکھا. زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی پکارے اور اللہ کے رسول جواب ملے. سلام پہ سلام, سلام پہ سلام, اور سنت کے مطابق جب تین مرتبہ جواب نہیں ملا تو واپس پلٹ گئے, اور واپس جو پلٹے ہوں گے تو رب کعبہ کی قسم ان کے دل میں اللہ کے محبوب کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہوئی ہوگی, وہ تو شاید رو رہے ہوں گے, پتہ نہیں مجھ سے کوئی کیا گناہ ہو گیا کہ آج میں اللہ کے رسول کے محبت بھرے التفات سے محروم رہے. اپنے ہی کو کوس رہے ہوں گے, پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے گئے ہوں گے واپس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ رویہ رکھا کہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, چل اس مجمع میں تو چھوڑو, دنیا میں کوئی آدمی اس بارے میں حضور کے نیت کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتا ہے؟ سڑک پہ چلنے والے کسی آدمی سے بھی اگر پوچھ لو گے تو وہ یہی ایک جواب دے گا. الفاظ سادہ بھی ہو سکتے ہیں, علمی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جواب کا حاصل تو صرف یہ ہوگا کہ بھئی محمد کے اس رویے کا تو صرف ایک ہی مقصد رہا ہوگا, وہ یہ کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بڑے بڑے خاص لوگ آج پہلی مرتبہ متوجہ ہوئے ہیں, الگ ان سے ملاقات کا وقت ہے. اگر اس وقت میں کسی اور کی طرف متوجہ ہو گیا تو شیطان اسی کو بہانہ بنا دے گا ان کو محروم کرنے کا, اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ شیطان کو بہانہ بننے دیں. یہ تو میرا اپنا یار ہے ہی ہے, یہ تو ہمارا اپنا عاشق ہے ہی ہے, یہ تو ہمارا اپنا ہے, دن رات میں اس سے بات ہوتی رہتی ہے, ان لوگوں سے اس وقت بات کر رہا ہوں, اس وقت مجھے اس آدمی کو جواب نہ دوں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا معاذ اللہ کسی غریب آدمی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر سمجھنا تھا؟ ہے دنیا میں کوئی آدمی جو اس طرح کا گمان کر سکے؟ کیا آپ کا مقصد اس بیچارے کے اندھے پن کی وجہ سے اسے اپنی توجہ کے قابل نہ سمجھنا تھا؟ یہ مقصد تھا. خالص دین, خالص دعوت, خالص ہدایت, کوئی اور غرض تب میں شاید ہی نہیں. مگر کیا ہوا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چلے, مسجد سے برخاست ہو گئی اور وہ لوگ چلے گئے اور آپ اس کے چلے گئے چل دیے, تو راستے ہی میں جبریل امین نے آ کر روکا اور کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلام ہیں, آیات ہیں, اور وہ کیا ہیں؟ عبس و تولى, جی بجبی ہو گیا, چہرہ پھیر لیا, صرف اس بات پر کہ اس کے پاس ایک انداز گیا. اللہ کا انداز بھی عجیب ہے, اس کے پاس. یہ نہیں کہہ رہے کہ انجا عقل عام, سرے خطاب نہیں ہے بلکہ سرے غائب ہے. انجا عقل عام, اللہ تعالیٰ ایسا جملہ بھی نہیں بولنا چاہتے تھے جو قلب نبوی برداشت ہی نہ کر سکے. ایک اللہ کی محبت کے سہارے تو وہ رحمت للعالمین جی رہے تھے, باقی تو ساری دنیا ان کو تنگ کر رہی تھی. اگر ان کو محسوس ہو گیا کہ اللہ بھی ناراض ہو گیا تو پھر کیسے جی پاتے ہو؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لحاظ رکھا. آنچ آنچ جو ہے آج کی درجہ حرارت دھیرے دھیرے بڑھایا الفاظ کا, ایک دم سے آنکھ تیز نہیں کر دی. انجا الاعمى وما یدریک لعلہ یزکی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوچا اب خطاب بھی کر دیں محمد سے, اس لیے کہ یہ تو اس غم میں ہی مر جائے گا کہ اچھا اب میں اس لائق نہیں رہا کہ اللہ مجھ سے براہ راست کچھ کہیں. اب سیرے غائب سے بات کرنے لگا اللہ تعالیٰ مجھ سے, اتنی بڑی غلطی ہو گئی. چنانچہ اللہ نے اگلی آیت میں سیرے خطاب استعمال فرمایا اور فرمایا وما یدریک لعلہ یزکی, تم کو محمد کیا خبر تھی کہ یہ اندھا جو تمہارے پاس آیا تھا اگر تم اس وقت اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو ظاہر سے لے کر باطن تک, سر سے لے کر پیر تک اس کا پورا وجود منور ہو جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکرہ, یا اسے کچھ نصیحت ملتی, سبق ملتا اور یہ نصیحت اس کو اور آگے بڑھا دیتی, کام آتی. علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب کوئی شیخ کامل طالب سابق کی طرف توجہ کرتا ہے تو دو نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے, یا تو ایک ہی نظر میں پورا سلوک طے ہو جائے گا, ایک ہی نگاہ میں پورا قلب پاس ہو جائے گا, وجود ہی پاس ہو جائے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے لعلہ یزکی. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ تو ضرور ہوگا کہ اس وقت وہ شخص اللہ سے تعلق کے جس اسٹیج پر ہے اس شیخ کی نگاہ پڑنے کے بعد اس کی سطح ضرور آگے بڑھ جائے گی. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نظر خالی چلی جائے. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اگر مرد مومن کی نگاہ سے تقدیر بدل سکتی ہے تو رحمت للعالمین کی نگاہ کیا کر دیتی, کیا کر ڈالتی. وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى. اور وہ جو اس کے اندر کوئی طلب نہیں ہے, جو بالکل مستغنی اور بے نیاز ہے, جس کے اندر آپ کے استفادے کا اور حق کو قبول کرنے کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے, فانت له تصدى, آپ تمام تر اس کی طرف متوجہ ہوئے. وما عليك الا يذكى, اور کیا بگڑ جاتا آپ کا اور آپ پر کیا الزام آتا اگر اس شخص کو کوئی روشنی نہیں ملتی ان بے طلبوں کو. واما من جاءك يسعى وهو يخشى, اور میرا وہ بندہ جو کتنی مشقت اٹھا کر آپ کے پاس آیا اور وہ مجھ سے ڈرتا ہے, اس کے دل میں میری خشیت ہے. سلام ہو عبداللہ ابن ام مکتوم پر, کیا نصیب ہے ان کا. صحابہ کے شان میں منقبتیں بہت سے شعرا کہتے چلے آئے ہیں اور کہتے چلے آئیں گے, مگر یہ تو وہ منقبت ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں جو خود اللہ نے کہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ہے, ایک سند ہے. اللہ تعالیٰ خلاص میں اعلان کر رہا ہے کہ میرا یہ بندہ عبداللہ ابن مکتوم یہ مجھ سے محبت رکھنے والا, خشیت والا ہے, سچا طالب ہے. اور ایسے بندے کی طرف سے محمد تم نے یہ توجہ نہیں کرتی. سلطان کی طرح چل رہا ان بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا. محمد کان کھول کے سن لو, یہ وارننگ ہے. اب آپ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح اللہ نے فرمائی کہ نہیں فرمائی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا تھا وہ کوئی گناہ تھا. بات سے بیٹھے ہیں, جس پہلو کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گئی, ایک پہلو کی طرف, بالکل صحیح پہلو کی طرف, لیکن ایک پہلو وہ تھا جس کی طرف اللہ کی نگاہ گئی, حضور کی بھی نہیں گئی. اور وہ پہلو یہ تھا, اور اس بہانے امت قیامت تک کے لیے ایک اصول اللہ تعالیٰ کو تعلیم و تربیت کا سکھانا تھا, اور وہ اصول یہ تھا کہ ترجیح کے قاب کی جو بنیاد ہونی چاہیے کہ کس کی طرف توجہ ہو, کس کی طرف کم ہو, کس کی طرف زیادہ ہو, وہ حیثیت نہیں ہونی چاہیے, اثر و رسوخ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ طلب صادق ہونی چاہیے. اگر کسی کے اندر طلب ہے تو چاہے جتنا ٹوٹا پھوٹا انسان ہو, اے قیامت تک آنے والے داعیوں اور مربیوں, ہمیشہ اہل طلب کو ترجیح دینا, اور جو بے طلب ہوں چاہے بہت بڑے عہدیدار اور کروڑ پتی ہوں, ہر دن میرے طالب بندے پر ایسے کسی بے طلب کو ترجیح مت دینا, میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے شروع کے محمدی. کیا بکواس کرتے ہیں لوگ کہ تصوف و سلوک قرآن میں نہیں ہے. چل چل یہ جہالت کی باتیں کرنا لوگ کب چھوڑیں گے. تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ بھی خطاب کیا ہے ہم اسی کو تصوف مانتے ہیں. ہم اس کے سوا کسی چیز کے قائل ہیں. سارے نبیوں سے قرآن مجید نے کیا کیا کہا اللہ نے, یا لوط یا نوح یا موسیٰ. عجیب بات ہے, سارے نبیوں کو تو اللہ نے نام لیا ہے لیکن حضور کا خطاب میں کہیں ایک جگہ بھی نام نہیں لیا. یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. کیا ہے تصوف سلوک؟ ایک بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ ٹوکے, کچھ روکے, کچھ سمجھائے. اگر کچھ پہلو دنیا میں ایسے ہیں جن پہلوؤں کی طرف رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی نہیں گئی اور اللہ نے ان کی نگاہ کو اس کی طرف موڑا, تو اگر ایسے پہلو دو تین ہیں حضور کی زندگی میں اور پورے قرآن میں, تو میری اور آپ کی زندگی میں تو کروڑوں پہلو ایسے ہیں جن کی طرف میری نگاہ نہیں جا پائے گی. اگر کوئی مجھ سے بڑا مجھے نہیں ٹوکے گا تو میری اصلاح نہیں ہو سکتی, ناممکن. ہم بعض وقت جس چیز کو اپنی بڑی نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے بڑے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے, فرار ہے, بہانہ ہے. یہ آدمی خود نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے واللہ یہ ضروری ہے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے سے, جو زندگی حوالگی کے بغیر میری گزر گئی تو میں کیسے بتاؤں کہ میں اس پر کتنا خون کے آنسو روتا ہوں. حوالگی کے بغیر ایک دن نہیں گزرنا چاہیے. رسمی بحث ہونا ضروری نہیں, میں پریشد بات کھول کے کہہ چکا, حوالے کرنا ضروری, اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کرنا. اور اس بڑے کو کتنا حق دیتے تھے صحابہ؟ حوالہ کیا تھا تبھی تو حضور نے حکم دے دیا تھا کہ کعب بن مالک سے کوئی بولے نہ. پورا مدینہ نے بائیکاٹ کر دیا, سب نے بولنا چھوڑ دیا, سارے صحابہ نے بولنا چھوڑ دیا, سارے لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا, سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا. اور آخری درجے کی بات ہے کہ ان تینوں کی بیویاں بھی آئیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے. ہم نے معلوم ہے کہ ہمارے شوہروں کے بارے میں اللہ کی طرف سے آپ نے یہ حکم دیا ہے تو ان سے کوئی بات چیت نہ کریں, اس لیے کہ وہ غزوہ تبوک میں جانے سے ذرا پچھڑ گئے تھے. تو آپ نے ان کو یہ سزا سنائی ہے, سر تسلیم خم ہے آپ, آپ سب کچھ ہیں, اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ان کی بیویاں ہیں, ہم ان کی خدمت کریں, ہم ان کے ساتھ گھر میں رہیں. گھر میں رہیں گے تو بات چیت کیسے کریں؟ کریں کیا ہم؟ ہم کریں کیا؟ کیا ہم لوگ اب وہ بیویوں نے پہلے کس سے پوچھا تھا؟ بیویوں نے پہلے اپنے شوہروں سے پوچھا, ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا. اللہ یہ کیا لوگ تھے, کیا لوگ تھے بھائی؟ حضور کے پاس آئے, آئیں تو حضور نے ان سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ خاموش رہے حضور. پھر دوبارہ پوچھا, پھر خاموش رہے. کیا گزر رہی ہوگی حضور کے دل پر؟ اے اللہ جلدی سے یہ سزا اٹھا لیجئے, اے اللہ یہ سزا اٹھا لیجئے. اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب بیویاں بھی پوچھنے آئیں, میں کیا جواب دوں؟ لو بیویوں کی زبان سے خود نکلا, انا الحق بآبائنا وامہاتنا, کیا ہم لوگ اپنے میٹے چلے گئے؟ تو اللہ نے فرمایا چلی جاؤ, اللہ رسول نے فرمایا چلی جاؤ. وارے بیویاں, سلام ہو تمہارے تقوی پر, سلام ہو تمہارے وفا پر, سلام ہو تمہاری ایمان پر. اطاعت کرنی ہے اللہ کے رسول, چلیے. رو رہی ہیں, کھا پی نہیں پا رہی. کیا کوئی بیوی گھر میں کھانا کھا رہی ہے؟ آپ ایک گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی بیوی کے حلق سے کھانا نہیں اترتا. کیا جتنی محبت ہم سے ہماری بیویاں کرتی ہیں, کیا اس سے کروڑوں گنا زیادہ صحابہ بیویاں ان کی محبت نہیں کرتی؟ یہ عجیب لوگ ہیں, اپنے آپ کو حوالے کیا ہوا. حوالہ کرنا ہی حقیقت ہے اسلام. اسلام کے لوگ بھی مانے ہی ہیں حوالے کرنا. فلما اسلما وتلہ للجبین, اسلام کے حقیقی لغوی معنی ہیں. اب کسی ڈکشنری میں اسلام کے معنی تلاش کی تو کیا لکھا ہوگا؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا. سچی بات یہ ہے کہ حقیقت اسلام اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کیے بغیر ہمارے اندر نہیں آتا. ان النفس لأمارة بالسوء. ختم کا ہے. کیسی کیسی اللہ پاک نے اصلاح فرمائی ہے. سید المسلمین، سید الانبیاء، امام الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کیا ہے وہ آئے؟ لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا واذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. میری ہمت نہیں ہے کہ میں شاید کا ترجمہ کر سکوں. محمد، اگر ہم نے تم کو تھاما نہ ہوتا تو ان کفر والوں کے دباؤ میں آ کر کچھ نہ کچھ ان کے معاملے میں نرم پڑتے، ان کی طرف جھک جاتے محمد. اور اگر تم نے ایسا کیا ہوتا ادھر لکنا کا بے اثر خیال، ہم تم کو دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی سزا دیتے. اے اللہ، آپ کس سے کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے، تمہارے لیے وہ رسول اور آقا ہیں، میرے تو بندے ہیں، میرا تو محبوب ہے. کیا باپ اپنے محبوب اور چہیتے بیٹے کو نہیں ڈانٹتا تو تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے محبوب کو ڈانٹنے کا حق کیوں رکھتا؟ کیا کسی ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، اے اللہ یہ برتر عام آپ مجھے نہ ڈانٹا تھے؟ بہت بدنامی ہوتی. ایک مرتبہ بھی حضور نے کہا کہ اگر کچھ سمجھا نہیں ہے تو چپکے سے جبریل کو بھیج کے سمجھا لیجیے کہ قرآن میں کیوں آپ ہماری دانت اتار دیتے ہیں؟ کبھی کہا؟ ہمارا کوئی شیخ اگر چار لوگوں کے سامنے ہمیں ڈانٹ دے تو اس شیخ سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا. ہمارا نفس اتنا موٹا خنزیر ہے. اور ہم علماء کی اصل بیماری یہی ہے، اصل مسئلہ ہمارا ہے، اصل مسئلہ ہمارا ہے. ہم تاش واش نہیں کھیل پاتے، ہم سنیما ہال میں لگ کر ٹکٹ بھی نہیں لے پاتے. ہمارے یہ گناہ نہیں ہے. ہمارا اصل گناہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں تسلیم کر پاتے. اور اس کا واحد علاج کہ ہم کسی کو بڑا مان کر اپنے آپ کو اس کے حوالے. اور ہمارے تکبر کا تو حال یہ ہے کہ ہماری زبان سے جملے نکلتے ہیں کہ حضرت آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر اس طرح سے بڑے اب ہیں کہاں؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جانتے ہیں ہم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس جملے کا، اس جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں جس سطح کا آدمی ہوں اس سطح کے لیے مجرم چشتی سے کم کا آدمی نہیں چاہیے. اس سطح کے لیے میں بہت بڑی شخصیت کو مان سکتا ہوں. اس زمانے کے جتنے بھی اکابرین ہیں ان سے تو بہتر میں ہوں، یہ کم سے کم برابر میں کہوں اپنے آپ کو سپرد. ہمارے تو حال یہ ہے، کھل کے کہہ دوں کہ اگر ہم تنقید کرنے والوں اور عیب کٹوڑنے والے صحابہ کو بھی دیکھ لیتے تو اللہ جانے ان کو ان پر بھی کیا کیا الزام لگا. تو کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا، ورنہ ہم یا یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے یا نصارا کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ یا منافقین کے ساتھ. ہمیں کسی سے خوبی نظر ہی نہیں آتی اور ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے. ہمارا اصل مسئلہ یہ. کیسے حوالے کیا تھا ہمارے بڑوں نے؟ ہم بہت نام لیتے ہیں اپنے اکابر کا، اے میرے بزرگوں، تنہائیوں میں بیٹھ کر ان کی سوانح حیات پڑھ کر غور تو کیا کریں، یہ بڑے بنے کیسے تھے؟
وہ ماں کے پیٹ سے بڑے نہیں بنے پیدا ہوئے تھے, ماں کے پیٹ سے تو ویسے ہی پیدا ہوئے تھے جیسے ہم پیدا ہوئے. لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تھا. کیسا مٹایا تو سنیے ایک واقعہ. ہم سب نام لیتے ہیں ادب سے حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ. اور واقعہ یہ ہے جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں ان کا تو جی چاہتا ہے کہ جب جب یہ نام لیں وہ پہلے اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں کو مشک و گلاب سے دھوئیں. سید الطائفہ امام ربانی حضرت گنگوہی نصر اللہ علیہ. علم معرفت کا امام کون سا میدان تھا جس میدان کے وہ امام نہیں تھے؟ شاملی کے میدان میں بہنے والا خون آج تک گواہ ہے, اور خانقاہ امدادیہ کی دیواروں پر انگریزوں کے توپوں کے نشانات آج تک گواہ ہیں کہ یہ کون لوگ تھے. کیا علم, کیا ذکر, اور کیا جہاد, اور کیا خدمت خلق, ہر میدان میں عجیب و غریب کمال حاصل تھا. لیکن کیسے بنے ہوئے بنے تھے, اس مقام پہ پہنچے کیسے؟ اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے فقیہ تھے کہ میرے بعض عرب اساتذہ, جب میں وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو بعض عرب اساتذہ حضرت گنگوہی کا نام اگر ہم لوگ سرسری طور پر لے لیا کرتے تھے کہ قال الشیخ الگنگوہی, تو وہ ٹوکا کرتے تھے کہ بھائی کیا بے ادبی ہے, قال الامام الربانی العارف الگنگوہی, ہمیشہ یہ کہا کرو. تو میں نہیں پتا یہ محدث رشید گنگوہی کتنا با عالم تھا, ہمیں عرب علماء نے بتایا. جب علم و فضل کے امام ہونے کے باوجود انہیں اپنوں نے اپنے آپ کو اپنی تربیت و اصلاح کے لیے اپنا بڑا بنایا, کس کو؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. تربیت ہوئی, تربیت ہوئی, تربیت ہوئی, تربیت ہوئی, خوب تربیت ہوئی, یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا اب حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کچھ خیال آنا شروع ہوا. لیکن انہوں نے اس خیال کا اظہار کس طرح کیا؟ مہمانوں کی دعوت کی, اصحابین کو بلایا کھانے پر, خوب اہتمام سے کھانے پکوائے, دسترخوان پر کھانا لگ گیا, اصحابین بیٹھ گئے, اور حضرت گنگوہی بھی ایک طالب علم, ایک مرید, ایک خادم کی حیثیت سے دسترخوان پر بیٹھنے لگے. ایک دم سے حضرت حاجی صاحب نے پکارا, رشید احمد کیوں گئے حضرت گنگوہی جدید سے کھڑے ہو گئے؟ جی 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 حضرت, جی حضرت. کہنے لگے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھاؤ اور ایک پلیٹ میں دال نکالو اور دسترخوان کا کنارے کر کے کھاؤ. جی جی حضرت, جی جی بہت اچھا. پلیٹ میں دال نکالی, روٹی کا ٹکڑا لیا, کنارے بیٹھ گئے. ابھی بیٹھ کے کھانا ہی شروع کیا تھا کہ پھر ایک دم بولے, رشید احمد لقمہ چھوڑ کے کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے. جی حضرت. فرمانے لگے, رشید احمد تیری حیثیت تو یہ ہے کہ میں مسجد کے باہر مہمانوں کی جوتوں کے پیچھے تجھے بٹھاؤں. اور یہ کہتے ہوئے حضرت حاجی صاحب نے غور سے حضرت گنگوہی کو دیکھا, اور وہاں حضرت گنگوہی کا حال یہ تھا, حضرت بالکل سچ فرمایا آپ نے, میں تو جوتوں میں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں حضرت, یہ تو آپ کا کرم ہے. بس اس امتحان میں 100% پاس پایا حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی کو, اس کے نفس پر ذرا بھی شائبہ بھی نہیں آیا. اس نے دل کے اندر سے یہ بات کہی ہے کہ حضرت سچ کہا آپ نے, میں تو جوتوں میں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں. جی بالکل. اور لے کے پلیٹ اور باہر کی طرف نکلنے لگے, بٹھا دیا. جب سب اکابر چلے گئے, کھانا وانا ہو گیا, حضرت اپنی اسکوٹری میں چلے گئے جو آج بھی موجود ہے اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ. اس کوٹری میں جانے کے بعد حضرت نے اپنے کسی خادم سے کہا کہ ذرا رشید احمد کو بلا لو. آ کر کہنے والے نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب یاد فرما رہے. کہنے لگے, حضرت گنگوہی اپنی داڑھی پکڑی کمینے کمینے تیرا نفس نہیں اصلاح کرتا, اصلاح ہوتا پتہ نہیں آج کچھ کیا ہوا ہے, اور پتہ نہیں آج کچھ کیا ہوا ہے کہ میرا شیخ میری وجہ سے بہت پریشان ہو رہا ہے. آج کچھ جا کر میں کہہ دوں گا حضرت چھری سے مجھے ذبح کر دیجئے, حضرت کچھ ایسا کر دیجئے کہ آپ کی تکلیف کا باعث تو میں نہ بنوں. یہ سوچ, یہ کہنے کے لیے سوچتے ہوئے آئے اور کوٹلی کے اندر اور اندر داخل ہوئے, اور وہاں مسکراتے ہوئے حضرت حاجی صاحب دیکھ رہے تھے. اندر داخل ہوئے, آؤ آؤ رشید احمد, آؤ آؤ رشید احمد, اپنے سینے سے لگایا اور وہ ساری نسبت معرفت کی منتقل کی, اور اس کے بعد اپنا صافہ اتار کے ان کے سر پر پہنا دیا اور اپنی خلافت منتقل کی. سا رشید احمد اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا. جاؤ اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام بتاؤ, اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کرنا, اور اس طرح حوالے کرنا جس میں بے وفائی نہ ہو, جس میں خود غرضی نہ ہو, جس میں تکبر نہ ہو, جس میں جلد بازی نہ ہو, جس میں بے ادبی نہ ہو, بدتمیزی نہ ہو, جس میں 100% اپنے آپ کو سپرد کرنا. ایسے سپرد کرنا کہ جیسے ہم ایک لاش ہیں اور ہمیں کوئی نہلانے والا نہلا رہا ہے. تو میت کو نہلانے والا جب نہلاتا ہے تو میت تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ بھائی ذرا پانی گرم کر لو, سردی بہت ہے. دائیں طرف بائیں طرف بٹھاتا ہے, سنجا کراتا ہے, پیٹ پہ ملتا ہے, جس طرح چاہے کرے, میت بول بھی نہیں سکتا. سچی بات یہ ہے اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کرنا اس طرح کی سپردگی کے ساتھ, تب آتی ہے دین کی حقیقت. اور اس سلسلے میں زیادہ ذمہ داری علماء پر ہے. عوام خود بخود بات کو سمجھ جائیں گے اگر علماء اس بات کو اس کے حق کے مطابق سمجھیں. لوگ تصوف سلوک کو, احسان کو, تزکیے کو, خانقاہیت کو اللہ جانے کیا سمجھتے ہیں. میں نے آج جن کے بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ سیدھی سادھی عملی باتوں کو ہم نے فلسفہ بنا لیا, قطعاً کوئی فلسفہ نہیں. اللہ کے رسول نے جس طرح اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے سچے رسول ہونے کے لیے یہی آیت چاہتی ہے عبس و تولا, اس کی دلیل کے طور پر. اگر آپ معاذ اللہ جھوٹے ہوتے تو اپنی ڈانٹ کے اعلان کو قرآن میں نہ پیش کرتے, اور آپ نے ایسا نبھا اس ڈانٹ کی یادگار کو کہ اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن مکتوم آپ کے پاس آتے تو باقی صحابہ سے تو آپ مسافہ کرتے, لیکن جب بھی یہ نابینا آپ کا دوست آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے, اور کھڑے ہو کر معاملہ کرتے اور کہتے کہ مرحبا بالذی عاتبنی فیہ ربی, آؤ آؤ آؤ, تمہاری خاطر تو میرے رب نے, میرے مربی نے مجھے ڈانٹا تھا. اللہ کے رسول کے بھی شیخ و مرشد تھے, اللہ کے رسول کے بھی مربی تھے, اللہ کے رسول کے بھی مصلح و رہبر کی ضرورت تھی, اور اس شیخ و مرشد مربی رہبر اور نگراں اور کوئی نہیں تھا رب العالمین. تمام انبیاء علیہ السلام کے مرشد اللہ لطفنا علی عینی واصطنعتک لنفسی, چاہے اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن میں بولے ہوئے الفاظ. اور پھر جو اپنے وقت نبی پر ایمان لاتے تھے لوگ, ایمان والے وہی کہلاتے تھے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر حوالے کیا. کیا حوالگی تھی, ایک شخص آیا اللہ کے رسول کا, اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اب نکاح کی ضرورت ہے, آپ دعا کر دیجیے کہ مجھے اچھی بیوی مل جائے. جب تک مشورہ مانگا آپ نے فرمایا اچھا فلاں گھر میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر یہ کہو کہ ان کی بیٹی کے لیے تمہارا رشتہ میں نے بھیجا ہے. بڑے خوش ہوئے پہنچ گئے اور وہاں جا کر پیغام پہنچا دیا. تو ماں باپ کو کچھ تھوڑا سا تردد تھا, تو ماں باپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے حکم دلوایا ہے یا مشورہ رائے؟ ان کا نہیں, حکم بالکل نہیں, انہوں نے اپنی رائے. تو ان کا بھائی اگر رائے ہے تو ہم لوگ ذرا حضور سے کچھ بات کر لیں گے, کچھ عرض کر دیں گے. یعنی گویا مطمئن نہیں تھے اس رشتے کی قبولیت سے. پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی, وہ لڑکی جس کے لیے رشتہ گیا تھا, اماں بس کیا کہہ رہے ہیں آپ, اللہ کے رسول کی بات پر کچھ سوچنے کی وقت مان رہے ہیں آپ, یہ کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم سب نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے نہیں کر دیا؟ حضور کے اشارے کے بعد سوچنا. ماں کہنے کی بیٹی بات تو سچ کہہ رہی ہو, میں تمہارے باپ سے کہتی ہوں ابھی روکتی ہوں. بیوی نے آدھے شوہر سے کہا کہ بیٹی تو یہ کہہ رہی, کہنے کی ہاں بات تو صحیح کہہ رہی, بات تو صحیح کہہ رہی ہے. اللہ اکبر, تمہاری لڑکیوں کا اللہ کے رسول کے سلسلے میں اپنی سپردگی کا حال یہ ہوا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بس یہی چیز ہے تصوف و سلوک. تصوف و سلوک خواب کا نام نہیں, کرامات کا نام نہیں, کیفیات کا نام نہیں, موازید و احوال کا نام نہیں, قطعاً نہیں. ایک خواب زندگی میں نظر نہ آئے, کبھی وجد نہ آئے, کبھی حال نہ آئے, کبھی روشنی نظر نہ آئے, یہ سب چیزیں راستے کی رکاوٹیں. اٹک جاتا ہے اس میں انسان, بالکل نہیں. تصوف و سلوک صرف ایک بات کا نام ہے, اللہ سے راضی کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کریں, اپنی اصلاح کے لیے ہم اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کریں. اس لیے کہ اگر نظر چوک سکتی تھی نبیوں کی ایک بار, تو نظر چوک سکتی ہے ہماری ایک کروڑ بار. بالکل صاف بات. اس لیے میری بہت عاجزانہ درخواست ہے, جن حضرات نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہ کیا ہو, واقعی وہ ایک آدھ دن کا مسجد میں اعتکاف کر لیں, اللہ پاک سے رو رو کر مدد مانگیں, استخارہ کریں. اور پھر اس وقت میں جو اکابرین ہیں, یاد ایک بات اور عرض کریں, حضور کی امت قیامت تک حضور کے سچے وارثین سے خالی نہیں ہو سکتی. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے زمانے میں آپ کے سچے وارث نہیں رہے, وہ سیدھے سیدھے ختم نبوت کا انکار کرتا ہے. اگر اللہ کے رسول کی نبوت قیامت تک ہے, تو آپ کی نبوت کا فیضان بھی قیامت تک ہے, اور آپ کی نبوت کا فیضان صرف نقوش سے نہیں پہنچتا, یعنی کتابوں سے, نفوس سے پہنچتا ہے. اور اس لیے ایسے اللہ کے بندے قیامت تک اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ناقدری کی وجہ سے کم ہو جائیں, یہ ہو سکتا ہے, لیکن امت خالی ہو جائے یہ بالکل نہیں ہو سکتا. تو آج کی امت میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ پچھلی دور کے انبیاء علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں جب ان کو قریب سے کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے. میں کیا عرض کروں آپ سے, یہ حضور کی امت کیسی ہے. ایک کا نام لوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ ہاں ایک ہی بزرگ کا تعارف کرا رہا ہوں. نہیں, کیسے کیسے اکادمی ہمارے درمیان سے اٹھ گئے اور ہم نے کتنی ناقدری کی. محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ, اللہ ہم کے درجے بلند فرمائے, اللہ ہم کے درجے بلند فرمائے, اور ہم سے جو ناقدری ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے. عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب, حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی. اس عارف کا تو خیال ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے مقامات ولایت کو دعوت تبلیغ کے کام کی ذمہ داری نے چھپا لیا, ورنہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر تو اس عارف کا جو حال ہوتا تھا حضرت عثمان یاد آتے تھے مجھ کو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زبان سے میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ مولی نام پر تو تجلی یہ ذات ہے. اس مقام پر تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن ہم لوگوں نے نہیں پہچانا, نہیں پہچانا. آج بھی جام الدین مرکز میں ایسے ایسے ہیرے پڑے ہوئے ہیں جن کو دیکھنا باعث سعادت ہے. کیسے کیسے لوگ آئے گزر گئے, کیونکہ ہم پتہ نہیں کس کی تلاش میں رہ گئے, کس کے انتظار میں رہ گئے, اور آج جو موجود ہیں وہ بھی گزر جائیں گے. آج سارے اکابرین کی نسبتوں کے حامل ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب دامت برکات ہم جو میر مشارم میں اعتکاف کرتے ہیں, آپ لوگوں سے شاید بہت زیادہ دور تو نہیں ہوگا لکھنؤ کے مقابلے میں, اللہ کرے آپ کو ان کی قدر ہو. ہم کیسے کیسے اللہ کے بندے پڑے, کتنے وہ ہیں جن کو ہم جان گئے ہیں جانتے ہیں, اور کتنے وہ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. اس لیے تلاش کریں, لوگوں تلاش کریں, یہ اس راستے کے بھی سفر ہونے چاہیے. آدمی کچھ دن کے لیے نکلے اور جہاں جہاں اہل اللہ ہیں وہاں وہاں ان کے پاس جا کر جہاں پہنچ سکتا ہے کچھ دن چند دن قیام کرے اور قریب سے دیکھے اور اللہ سے کہے کہ اللہ جہاں آپ نے میری روحانی روزی لکھی ہو اے اللہ مجھ کو وہاں میرے سینے میں انشراح پیدا کر, اور ان کی بھی میری طرف توجہ نظر کرم ہو جائے کہ میں اب کسی کو بڑا بنائے بغیر نہیں جی پاؤں گا, اب بہت زندگی گزر گئی برباد ہو گئی انانیت اور تکبر میں. یہ ہے وہ موضوع جو سوچنے کا ہے. اور آخری بات, بس اتنی بات عرض کروں, اگر مساجد کے ائمہ اور مدارس کے ذمہ داران اور اساتذہ اللہ کی لیے کسی کو بڑا بنا لیتے ہیں اور پھر ذکر و معمولات کی پابندی کر کے ان کے سینے میں نور نسبت منتقل ہونے لگتا ہے, تو اس کا اثر مسجد کے تمام مقتدیوں پر پڑتا ہے اور اس کا اثر مدرسے کے تمام طلبہ پر پڑتا ہے. آج جو ہم اپنے مدرسے کے اندر طلبہ کے اندر بےہودہ اخلاقی حرکتیں دیکھتے ہیں اور دینی اعتبار سے کمیاں دیکھتے ہیں, کیا میں یہ کہنے کی جسارت کروں کہ اس کی ذمہ داری صرف طلبہ پر نہیں ہے؟ بالکل اس کی ذمہ داری صرف طلبہ پر نہیں. اگر استاد تہجد پڑھتا ہوگا تو سارے طلبہ جماعت کی نماز کی پابندی کریں گے, اور استاد اگر تہجد چھوڑتا ہوگا تو طلبہ سے جماعت چھوٹے گی, اور استاد سے اگر جماعت چھوٹے گی تو طلبہ سے نمازیں چھوٹیں گی. یہ بالکل تکلیف ہے. اسی طرح مسجد کا امام, جماعت کا امیر, حلقے کا ذمہ دار, یہ سب کی کیفیت منتقل ہوتی ہے اس کے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں, اس کے ماتحتوں میں. اس لیے ایک ایک مدرسے کے مدرس کو ہمارے اکابر کہا کرتے تھے کہ مدرس جب درجے کے اندر آتا ہے تو جس قلبی کیفیت کے ساتھ آتا ہے اس قلبی کیفیت کا اثر طلبہ پر پڑتا ہے. اگر مدرس آیا ہے شہوت کے خیالات کو سوچتا ہوا تو طلبہ شہوت کی حرکتیں اسی درجے میں بڑھ کے کریں گے. اگر مدرس آیا ہے انتشار ذہنی کے ساتھ, غصے اور حسد کے ساتھ, تو طلبہ میں آپس میں جھگڑے ہوں گے. اور مدرس اگر آیا ہے دو رکعت نماز تلاوت الحاجت پڑھ کے اور روتا ہوا آنکھوں کا آنسو سے پوچھتا ہوا, تو طلبہ کے اندر تقوی کا نور منتقل ہوگا. الفاظ کا اثر طلبہ پر مقتدیوں پر کم پڑتا ہے, اندر کی کیفیت کا زیادہ پڑتا ہے. ہم لوگ اپنے والد سماجی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تھے کہ بیان آخر میں بہت کم کر پاتے تھے بہت معذوری کی وجہ سے, اور ویسے ساری زندگی جب کئی کئی گھنٹے کا بیان کرتے تھے تب بھی, لیکن ہم لوگ بچپن سے دیکھتے تھے کہ بیان شروع بھی نہیں ہوا ابھی آ کر بیٹھے بس کرسی پر اور مجمع رونے لگا. یہ ہمیشہ دیکھتے تھے, سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہوتا کیا. دل کو دل سے راز ہوتی ہے, اس لیے اس بات کا عہد کریں, اس بات کا قصد کریں, پکا ارادہ کریں کہ اگر اب تک ہم نے سپردگی میں کمی کی ہے, ہم میں سے بہت سے لوگ بیعت تو ہو گئے لیکن بیعت ہونے کا مطلب خالی کچھ ذکر پوچھ لینا, وہ بھی کرنا نہ کرنا, یہ سمجھ لیا. بہت بڑی تعداد تو ایسے لوگوں کی, اور شاید ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے سلوک تصوف بدنام بھی ہوا ہے. اور بہت سے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو سوچا نہیں. یہ عاجز اپنے آپ سے بھی کہتا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہے, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیے بغیر کام نہیں چلے گا, اپنے آپ کو مٹائے بغیر, اپنی ہستی کو فنا کیے بغیر, پامال کیے بغیر کام نہیں چلے گا. سارے ائمہ محدثین فقہا علماء سب نے اپنے آپ کو مٹایا. آپ کو حیرت ہوگی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی روحانی تربیت کس سے لیتے تھے, بہت حیرت ہوگی. بشر الحافی سے. اور بشر الحافی کون تھے؟ ایک شرابی. اللہ میرے اس جملے کو معاف فرمائے. شراب پیا کرتے تھے. ایک دن جانے کے شراب پینے شراب خانے, راستے میں ایک کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, دیکھا لرز گئے. اب سوچنے لگے میں شرابی آدمی, میرا ناپاک بدن میں کیسے اس کاغذ کو چھوؤں, اور یہ بھی خیال ہوا کہ اللہ کا نام نالی میں پڑا رہے گا, یہ کتنی غلط بات. تو کسی طرح اس کاغذ کو اٹھایا اور کپڑے میں لپیٹ لپاٹ کر لے گئے, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے کسی نیک آدمی کے پاس, اور اس سے کہا کہ حضرت یہ ایک پرچہ ملا اس پر اللہ کا نام لکھا ہے, میں تو گندا آدمی ہوں, آپ اس کو رکھ لے لیجیے اور کسی اچھی جگہ رکھ دیجیے, اس کی بےعزتی نہ ہو. انہوں نے لیا اور لے کے رکھ لیا, اور اس کے بعد پوچھے لگے شراب خانے, سوچو ذرا, اب یہ اللہ کا بندہ جس نے وہ پرچہ لے کر رکھا تھا, وہ تھوڑی دیر کے بعد ظہر کے بعد فیرولے کی نیت سے لیتے تو ان کو زیارت ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ سو مت, جلدی جا کر میرے دوست بشر الحافی کو شراب خانے سے نکالو, جاؤ اس سے کہہ دو کہ اس نے اللہ کا نام کی آج عزت کی ہے, اب اللہ بھی اس کو عزت کی بلندیوں پر پہنچانے کا فیصلہ کر چکا. اب یہ بزرگ شراب خانے پہنچے, جب یہ شراب خانے کی سیڑھیوں پر چل رہے تو شراب خانے میں بھگدڑ مچ گئی, لوگ گھبرا گئے کہ حضرت آ گئے, حضرت آ گئے, ادھر باندھو ادھر باندھو ادھر باندھو. بشر الحافی اپنے نشے میں بیٹھے ہوئے جام سے شراب نکال رہے تھے, یہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے اور کہا بشر اب یہ سب چھوڑو. کیوں چھوڑوں, یہ تو نہیں چھوٹتی مجھ سے, نہیں چھوٹتی, نہیں تمہارا نام لے کر مجھے کسی نے بھیجا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیخ ماری بشر الحافی نے, اتمانی رسول اللہ, کیا اللہ کے رسول نے مجھے گندے ناپاک کا نام لیا؟ ان کا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, بس پھینکا جام توڑا گلاس اور ہاتھ ان کے حوالے کر دیے اور کہا بس لے جائیے مجھے جہاں. اندھوں کی طرح ان کا ہاتھ پکڑ کے چلے گئے اور چند دن جا کر توبہ کر کے سلوک طے کیا. یہ بشر الحافی اتنے بڑے شیخ وقت بنے کہ محدث زمانہ امام وقت احمد بن حنبل نے اپنا شیخ اور مربی بنانے کے لیے بشر الحافی کا انتظام. یہ ہے کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا محدث, اب وقت نہیں مجھے بھی جانا ہے, ہزاروں علماء کے نام یاد آتے ہیں, کوئی نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے نہ کیا. یہ تو ہمارے زمانے کی خود سری سرکشی, کبر عجب, تکبر, پتہ نہیں کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کر پا رہے. آپ اس عاجز کے لیے بھی دعا کریں, یہ عاجز بھی آپ کے لیے دعا کی اللہ سے توفیق مانگتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نفس کی شرارت سے بچائے, کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ اب تک جو ہم سے دیر ہوئی اور اب تک جو ہمارے نفس نے ہم کو ذلیل کیا اور اب تک جو ہمارا تکبر رکاوٹ بنا, اس وقت ہم سب اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں اور جلد از جلد اللہ سے اس بات کی توفیق مانگ لے کہ اللہ پتہ نہیں کب وقت آ جائے, اللہ جلدی ہمیں اپنے آپ کو کسی بندے کے حوالے کر کے اور پھر عہد وفا نبھانے کی ہمت دے کر دکھا دیجئے. میرے اللہ آپ کا بڑا کرم ہوگا, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہمارا کام بن جائے. اللهم صل على سيدنا محمد.
وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا الله هم آپ کے سامنے اپنے کس کس گناہ کا رونا رویں گے. اے اللہ کیا کریں میرے اللہ, کیا کریں میرے اللہ. اے اللہ اے اللہ اگر کوئی گناہ اب تک ہمارے اعمال نامے میں نہیں آیا تو صرف اس لیے نہیں آیا تبھی تک اس کے کرنے کا ہم کو موقع نہیں ملا, ورنہ ہم نے اللہ جس جس گناہ کا موقع ملتا گیا سب کرتے گئے میرے اللہ, سب کرتے گئے. اور عجیب کرم کیا آپ نے, ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہے اور آپ چھپاتے رہے, نعمت برساتے رہے, اور ہم اللہ ہم جھیٹ بن گئے, بے حیا بن گئے. اور اللہ سب سے بڑی مصیبت تو ہماری یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو 100% کسی کے حوالے کیا, اللہ کسی کے حوالے نہیں کیا. میرے مولا, میرے اللہ, میرے اللہ ہم سب کو, ہم سب طالب علموں کو, ہم سب خدمت دین میں لگے ہوئے کارکنوں کو, اللہ ہمیں اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کرنے کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ جہاں آپ نے ہماری روحانی روزی لکھی ہو اور جہاں سے ہم کو اے اللہ سکینت اور نسبت مل سکتی ہو, اے اللہ جلدی وہاں تک پہنچا دیجیے, اس کی تلاش کی توفیق عطا فرما. اور اللہ مل جائے تو پڑاؤ ڈال دینے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ پڑاؤ ڈال دینے کی توفیق عطا فرما. بعد آئے ہم اپنی سستی اور ساحلی سے, بعد آئے اللہ ہم عاجز آ گئے, تنگ آ گئے. اے اللہ اس نفس نے تو ہم کو بہت ذلیل کیا, اے اللہ اس نفس نے تو ہم کو بہت ذلیل کیا. اس نفس نے ہم سے شہوانی گناہ بھی کرائے, اس نے ہم سے حیوانی گناہ بھی کرائے, اس نے ہم سے شیطانی گناہ بھی کرائے, اس نے ہم سے بڑے بوئے بھی بلوائے. اے اللہ اس نے تو سب کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سب جگہ گندا کر دیا میرے اللہ. اے اللہ آپ اس نفس کا تصدیق کر دیجئے میرے اللہ, اے اللہ کر دیجئے, اللہ سے بڑا احسان ہوگا. اللہم آپ کی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا بنا, نئے زمانے کے نئے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, پرانی بدعتوں اور نئی بدعتوں سب سے حفاظت فرما, مسلک کے اہل سنت و جماعت اور مسلک کے مشرب طرف تعالی کی اے اللہ حرفن حرفن پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما. اے اللہ یہ آپ کے بندے دور دور سے آئے ہیں, اے اللہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے, اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجیے میرے اللہ, سب کی جھولیاں بھر دیجیے, اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجیے. اے اللہ ہم میں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا. اے اللہ اے اللہ آج آپ اے اللہ جو بھی کے یہاں کپڑا جب آتا ہے, اے اللہ آتا تو گندا ہے لیکن جاتا ہے چمکتا ہوا. اے اللہ ہم بھی تو ایسے ہی واپس جانا چاہتے ہیں, آئے تو تھے گندے لیکن اے اللہ گندے واپس نہیں جانا چاہتے. اے اللہ ہمیں دھو دیجیے, ہمیں دھو دیجیے, اے اللہ ہمیں دھو دیجیے, اے اللہ دھو دیجیے میرے اللہ, اے اللہ دھو دیجیے میرے اللہ. اے اللہ ایک بچہ اپنی نجاست میں گندا ہو جاتا ہے, سارے لوگ تو اے اللہ اس کی طرف سے رخ پھیر لیتے ہیں مگر ماں لپک کے جاتی ہے اور اپنے سجے سجائے کپڑوں کی پرواہ نہ کر کے اسی گندے بچے کو اٹھاتی ہے, اس سے نہلاتی دھلاتی ہے, اس سے کپڑے بدلتی ہے, اس سے کریم پاؤڈر لگاتی ہے, سرما لگاتی ہے, اے اللہ اس کو سجا دیتی ہے. ہم بھی تو اللہ ظاہری باطنی گناہوں کی نجاست میں لطپ ہو گئے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ رخ پھیر کے بھاگ رہے ہیں. اے اللہ کیا آپ بھی رخ پھیر لیں گے, اے اللہ کیا آپ بھی رخ پھیر لیں گے. اے اللہ اگر ماں رخ پھیر لے گی تو بچے کو کون کھائے گا, اور اگر رب رخ پھیر لے گا تو بندوں کو کون کھائے گا. اے اللہ آپ رخ پھیر لیے, ہاتھ بڑھا دیجیے, ہاتھ بڑھا دیجیے, ہاتھ بڑھا دیجیے, اور ہم کو معصیت اور غفلت کی جگہوں سے نکال دیجیے, توبہ کے پانی سے اے اللہ ہم کو نہلا دیجیے, توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجیے, اور کپڑے کا لباس ہم کو پہنا دیجیے, اور علم و ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجیے. اے اللہ ہم کو سجا دیجیے میرے اللہ, اے اللہ ہم کو سجا دیجیے, ہم کو سجا دیجیے. چلے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے, اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے. تو اللہ اس برے مجمع میں کوئی تو ہوگا جو آپ کو پسند ہوگا, کسی کی امین آپ کو پسند ہوگی. بولا اس میں سفید داڑھی والے بھی تو ہیں, بولا ان میں علماء بھی ہیں, صاحب نسبت بھی ہیں, مشائخ کی تربیت پائے ہوئے بھی ہیں, مجاہدین اور خلفاء بھی ہیں. بولا ان کے سامنے تو اس عاجز نے بڑی گستاخی کی ہے, اے اللہ اس کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ایک گزارش اور ہے, بولے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب بہت سے فقیر ایک جگہ پر جاتے ہیں, اے اللہ تو وہ اپنے سامنے
جو سب سے آگے جس فقیر کو کھڑا کرتے ہیں وہ ہوتا ہے جس کا حال سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے, اللہ گیس چپکے ہوئے, آنکھوں کے نیچے سیاہی. اے اللہ آپ کے ان اچھے بندوں نے بھی ایسے ہی کیا, جب دعا مانگنے کا وقت آیا تو اپنے میں سے سب سے برے کو حاضر کر دیا. اے اللہ اس لیے کیا, اے اللہ اس لیے کیا کہ شاید آپ کو فرق آ جائے, شاید آپ کو رحم آ جائے. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة الله.